तैयार करता इल्मी कैसेट घर कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें।
इल्मी कैसेट घर दुकान नंबर 5 नज़्द तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद फातिमा प्लाजा ब्लॉक नंबर 7 फेडरल बी एरिया कराची। इल्मी कैसेट घर
फोन नंबर 6822299 मोबाइल 0332179409।
इल्मी कैसेट घर पेश करता है अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा तिलावत मुकम्मल कुरान पाक नाते हम और नज़्में इस्लामी व कुदरती मनाजिर यहां से डाउनलोड करवाएं।
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن نيق على صخرة استناخ وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وما قال عليه الصلاة والسلام
ميرا محترم دوست بزرگ عزیزو ایک بہت بڑا مجمع اس کام کے ساتھ منسوب اور اس کام میں لگا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دے۔ اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے۔ ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے، دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے، اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت وہ اصلاح وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو اور دعوت اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسے ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے، ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے. دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت الی اللہ کو متعین فرمایا ہے، ہدایت کا ضابطہ دعوت الی اللہ کو متعین فرمایا ہے. دعوت الی اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے. میری بات بہت توجہ سے سننا. اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے، تو دعوت الی اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت الی اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے. دعوت الی اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے. جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی. ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو بزرگ عزیزو، دعوت الی اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دعوت الی اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہیں الیاس صاحب اسٹرائے فرماتے تھے، جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے. بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت الی اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کو پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان وہ بھی دعوت الی اللہ پر ہی بننا موقوف ہے. وہ ایمان بھی دعوت الی اللہ پر بننا موقوف ہے. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے، حضرت کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو. حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے. حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ دعوت الی اللہ، اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا، کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے، یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے نہیں پڑھائی جاتی ہے. جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کا یہ تیرے دخول کی علامت ہے اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر، زکات ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں، بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے۔ مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا، اس نے یہ بات لکھی تھی کہ امت خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، جس سے ہمارے اعمال سکیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں۔ دعوت اور خروج اعمال کو سچیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صاف طور پہ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے، بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل سے دین مراد لیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے، کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں، بنیاد اس کو بناؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو، جب جب امت کی نظر سیرت صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جائے گی، امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے، سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے سیرت پر غور کریں کہ سیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے اور ایمان سیکھنے میں صحابہ اکرام کا کیا معمول ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے راستے کا جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا، یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے۔ مولانا الیاس صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام پہلے کے ایمان رکھتا، اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, کہ یہ محنت یقین ہو کے بدلنے کے لیے ہے. یقین کی تبدیلی صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ مربوط ہے, صحابہ کے طریقے کے ساتھ لازم ہے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ معاذ بن جبل, عبداللہ بن رواحہ, عمر بن خطاب, ابی بن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ اجمعین, یہ بڑے بڑے صحابہ جن میں ایک سید القراء ہیں, جن میں ایک سید العلماء ہیں, جن میں ایک سید المحدثین ہیں ابو ہریرہ, جن میں عمر ہیں, جن کے بارے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر. ان صحابہ سے یہ بات کئی کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ یہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر, ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا, اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آنے. یہ معمول امت میں سے یعنی کلیتاً ختم ہو گیا ہے, کلیتاً ختم ہو گیا کلی طور پر. حالانکہ یقین کے سیکھنے کا اور یقین کی تبدیلی کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے درمیان, مسجد کی جماعت کی صحابہ کی, جن کا کام یہ تھا کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا, اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں, کچھ دیر کے لیے برے پر ایمان لے آئیں. بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے, عمر خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو, تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو. حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ, اپنے پر ایمان لے آؤ. خبر نہیں یہاں اس وقت کتنی مسجد کی جماعتیں موجود ہوں گی. میری ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کی سیرت پر لاؤ, کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا ضابطہ سنت کو متعین کر دیا ہے. جو محنت, جو عمل, جو عبادت, جو ضرورت خلاف سنت پوری کی جائے گی اس سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہ کبھی تربیت ہوگی. اس لیے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کو ملاقات کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو, بلکہ مسجد میں دو تین ساتھیوں کو متعین کر کے ایمان کا حلقہ قائم کرو اور صحابہ کی طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر جتنے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان نقشوں میں سے ان کو نکالو. نقشوں میں دعوت نہیں جانی ہے, نقشوں میں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان سکھلانا ہے. ان نقشوں سے نکالو. ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہ ملا ہے کہ ملاقاتیں کر کے فرماتے ہیں صحابہ صحابہ سے ہمارے ساتھ اٹھ جاؤ مسجد میں آ جاؤ, ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آئے. ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں, بلکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد ہے. ہمیں صحابہ اکرام کا معمول یہی ملتا ہے. اس زمانے میں کیونکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں, نماز کے علاوہ اور کوئی عمل مسجد کا مسجد کے تصور نہیں کیا جاتا. حالانکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے, بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ اب نماز پڑھ لیں. صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے, کھاتے کھاتے فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کیا کہ مسجد کنکریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے. وہ سارے اعمال مسجد تھے ان کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا. اس زمانے میں مسجد کا عمل صرف نماز کو سمجھا جاتا ہے, اس لیے نماز میں کمال نہ عمل کے اعتبار سے ہے, نہ طریقے کے اعتبار سے ہے, نہ یقین کے اعتبار سے ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو, میں جائز یہ کرنا تھا کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد تھی کہ ہر آنے والے کو اپنی ضرورت کا دین سکھانے والے مسجد میں مل جایا کرتے تھے. اب تو مسجد کا عمل صرف نماز رہ گیا ہے. اس کے بارے میں بھی یوں کہتے ہیں کہ جی اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی تجارت کرو. حالانکہ بعض مفسرین کا اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے, خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے, اس سے طلب علم مراد ہے. کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ. اگر تمہیں شدید ضرورت باہر جانے کی پڑ ہی گئی ہے تو جا سکتے ہو, کیونکہ صحابہ کرام کو تجارت سے روک دیا گیا تھا, وہ ایسی اطاعت کرنے والے تھے کہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو تجارت کر سکتے ہو. اس لیے اس سے اگر طلب علم مراد لیا جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق, تو یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا. یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا کہ طلب علم میں نماز کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ, اور اگر اسے تجارت مراد لی جائے تو حکم اباحت کے لیے ہوگا کہ ہاں جائز ہے کہ اب آپ جا کے تجارت کر لیں, کیونکہ حکم جو امانیت کے بعد آتا ہے وہ جواز کے لیے آتا ہے, اجازت کے لیے آتا ہے. اس لیے میں تو ایک بات درمیان میں یاد آ گئی کہ میں آپ کو اس کی تفسیری بتا دوں کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اس کا اس علماء نے کیا مراد لیا ہے. بعض علماء کی تفسیر میں تو یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے, اس سے طلب علم مراد ہے. اور فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر باہر نکلنا ہی ہے مسجد سے باہر تو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے نکلو, یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے, یا کسی مسلمان کی عیادت کے لیے, یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے. جو مجھے اس پر یاد آ گیا, مجھے تو یہ کرنا تھا میرے دوستو عزیزو کہ اصل میں ہمارا سارا وقت وہاں گزرتا ہے جہاں یقین بگاڑا جاتا ہے, جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے. ہمارے ملاقاتوں کا مقصد ہے ہر مسلمان کو اللہ کے غیر سے اور شرک کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں ایمان اور یقین کے ماحول میں لے کر آویں. یہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے, کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اتنی بات کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان کو ترقی ہوتی ہے. یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو, یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو. میرے دوستو عزیزو, امت ایمان کے خیال پر ہے, امت ایمان کے خیال پر ہے, خیالی ایمان ہے, ایمان کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہے. یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو, یہاں ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر ایمان کی تعلیم دو. جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں ان خبروں کو آپ کے یقین پر اور آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا, اسی کو ایمان کہتے ہیں. اس میں ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا پڑے گا ان واقعات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے, جو آپ کے ظاہر کے خلاف ہوا ہے. اس لیے کہ ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک مشاہدات کا, تجربات کا, ایجادات کا انکار نہ کیا جائے. جب تک مشاہدات کا, اپنے تجربات کا اور دنیا کی ایجادات کا انکار نہیں کیا جائے نبی کی خبر کے مقابلے میں, اس وقت تک ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو, سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ دلوں کے اندر جمع پیدا کرنے کے لیے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جمع پیدا کریں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ نبی جی آپ کے دل میں جمع پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جمع پیدا ہو. انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمام قوموں کے لیے ان کے تجربات, ان کے مشاہدات, ان کے قائم کیے ہوئے نقشے, ان سارے نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان سارے نقشوں کے خلاف ہوتی تھی. اسی لیے تو ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے. کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ پاگل ہو جائے, نہیں, بلکہ انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے, انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل کہلا جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے, اس دعوت پر ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. اس سے میری بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے, کیونکہ میرے دوستو عزیزو ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, تمام دنیا کے پہلے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا, یہ ہے کہ کلمے کی کثرت سے, کلمے کی کثرت سے جو کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہنا جانے کا مطلب یہ ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, ذرا اس کو سمجھ لو. حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان, مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں, یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں, لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے. اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں. یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں, اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں, اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. ہر سمجھتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا, چاہے ذکر بھی کرتے ہوں. جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں, چاہے ذکر بھی کرتے ہوں. سنو میں کیا کہہ رہا, میں کیا عرض کر رہا, ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. یہاں حدیث سے فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے, مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر, یعنی مسجد مراد ہے, یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں. اللہ اکبر, سنو تو صحیح. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پڑوسہ آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں, ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر, کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں, یہ ہے ذکر اکبر. ذکر اکبر اس کو فرمایا. اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے, اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے, ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے. یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا. اللہ تمہارا ذکر کرے, یہ ذکر اکبر ہے. اللہ تمہارا ذکر کرے, اللہ ہمارا ذکر کرے, یہ ہے ذکر اکبر. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اگر غور کریں, اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان. اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو. ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے ہیں, بار بار عرض کر رہے کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں, کیونکہ صحابہ کی سنت ان کا طریقہ یہی ہے. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو, ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج کا ثواب مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنی فضیلت ہے. کیونکہ میرے دوست عزیزو, اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, اور ہمارا بت ایک سال تک باقی رہے گا, ہم اس کو توڑیں گے نہیں, اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے, جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے, تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو, کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے, دعوت ان اعمال کی طرف ہے. جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں, آپ اندازہ کریں, تو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمرو الدوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا, اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس دی, کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے, تجھے ان کی بات سننی چاہیے, تجھے ان کی بات سننی چاہیے, اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا. فرماتے ہیں طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے, میں میری قوم کو جا کر دعوت دوں. اللہ کی شان, جو کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر, انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ میری قوم کو جا کر دعوت دوں. چند سال میں 80 خاندان قبیلے دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے, جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے. میرے دوستو عزیزو, میں تو بار بار عرض کر رہا, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, کیونکہ سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے, سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے احیاء سنت, میرے کام کا مقصد سنتوں کا احیاء ہے, سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنت دعوت ہے. کہ غور کریں کہ سنت دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاتے, صحابہ صحابہ کو دعوت دیتے. اس زمانے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ دعوت بین غیر مسلموں کے لیے ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو مسلمان بن کر رہو، مسلمانوں ایمان کے ایمان والو مسلمان بن کر رہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس لیے میرے بزرگو دوستو عزیزو، میں بار بار جو میں عرض کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. جو آنے سے عذر کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت لے لینا چاہیے، لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے اصل. کیونکہ حدیث قدسی ہے، من اتانی ماشین، جو میں ادھر چل کر آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں خود کہ میں اسے دوڑ کر آتا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں، اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے پچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. کہ مدت کا پچھڑا ہوا دوست آج ملا ہے، اس سے اتنا مل کر خوش ہوتا ہے. حدیث میں ہے یہ تبشبش، اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے، مسجد میں آنے والے سے. اس لیے ہمارے اصل کام یہ ہے کہ ملاقات کر کے لوگوں کو مسیح کی طرف اٹھا کر لاؤ، کیونکہ جو ہی تم نے اسے مسیح کی طرف چلایا اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ گئی، یقینی بات ہے. کیونکہ حدیث قدسی ہے، من اتانی ماشین، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، مجھے ضروری بات عرض کرنی ہے، کیونکہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، جو محنت بھی چاہے اس کا دائرہ ہے کتنا وسیع ہو جاوے، چاہے اس کو شہرت کتنی بھی حاصل ہو جاوے، جو محنت خلاف سنت ہے اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، سنت کی طرف لاؤ. سب سے بڑی سنت میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ دعوت میں انفرادی دعوت ہے، انفرادی دعوت. اصل میں کام بڑھ گیا ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان تقریر یہی دعوت ہے. نہیں، اصل دعوت انفرادی دعوت ہے، ایک ایک فرد کے پاس چل کر جانا. کیونکہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. داعی مطلوب نہیں ہوتا، داعی طالب ہوتا ہے، امت مطلوب ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت اصل ہے. ایک ایک فرد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد کو. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک، میری بات ذرا غور سے سننا بھائی، میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک ایک فرد کو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے، اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے ٹھہرنے کی توقع نہ ہو، تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے. نفل نماز توڑ دے، پہلے اس کو دعوت دے. اس کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے غالباً، وہ ملفوظات جو حضرت کے بارے میں نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، اس میں 209 نمبر کا یہ ملفوظ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے. اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پوری کر کے دعوت دے، جانے والا ہے تو اس کو پہلے دعوت دے پھر نماز پوری کرے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں، ایک ایک امتی کے ذمہ پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمہ ایک ایک امتی ہے. انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے. یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، لاسر ابن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ مرورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نئے آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں، آپ خود محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں حضرت واسع ابن اسماء کے پاس اور جا کر آپ نے دعوت دی. یہ نہیں کہ ان کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے. بلکہ میں ایسے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف، صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف، پر آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول اللہ کی گواہی دے دو؟ یہ تو عرض کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا کہ یہ نصرت ہو گئی. نصرت ضرورت کے پرانے کو نہیں کہتے، نصرت تو دعائی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں جس سے دعائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو وہ ہے غیبی نصرت. میرے دوستو عزیزو، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں. چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیب نصرت بتا رہا ہوں کہ انفرادی دعوت پر غیب نصرت کیسے نازل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس درخت سے گواہی دی، اسے تینوں مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے، اور دعوت میں عمومیت ہے، دعوت میں عمومیت ہے. میرے دوستو عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں عرض کر رہا، دعوت میں عمومیت ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے. صرف امت دو نام تھے امت کے، ایک انصار ایک مہاجر. ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں ابھی علاقوں کے سربر چودھری بھی تھے، سب تھے، لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ میں. امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. اللہ کی غیبی نصرت کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے. اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے. یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو، یہ امت کی اجتماعیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی، کوئی آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ جو آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا. اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بیٹھ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے. امت کی تربیت امتی اختلاط میں ہے، امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. ایک صحابی تھے اقسم ابن جون، آپ نے فرمایا اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے. اس کی کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ؟ اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا. مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا. آپ نے اس لیے فرمایا یا اکثر غزما غیر قومی کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اسی میرے دوستو عزیزو، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے. اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی یا طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی. اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی. اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں. اس کی اجازت کسی کو نہیں، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا. آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے. آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ابتدا میں باہر والوں سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے، قریش بہت بعد میں آئے. دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، تو دعوت کا تو بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے. طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو، میرے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجد کس لیے بنی ہے. حضرت صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. اسی میں حضرت نے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقات کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاتا تھا. اس طرح میرے دوستو عزیزو، ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو. یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے. ہر سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے, نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. زمین میں, آسمان میں, چاند میں, سورج میں, ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو, اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکلوں کا انکار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا, ستارے کا بھی, چاند کا بھی, سورج کا بھی, نمرود کا بھی, ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے. جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا, سارا ماحول خلاف ہو گیا. شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا, سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو. چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوست عزیزو, باطل جو مقابلے پہ آتا ہے, باطل جو مقابلے پر آتا ہے وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا, غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا. باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا. دیکھو, اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, اس سے فراغت نہیں. لکھا ہے علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے, اس سے فراغت ہو جائے گی. نماز کا علم حاصل ہو گیا, نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے. روزے کا علم حاصل ہو گیا, روزے اس کے مطابق رکھنا ہے. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے. کہ مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے. یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں, اللہ کی توحید بیان کرو, کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب تنہ تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, جب تنہ تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں, سنو دھیان سے, جب تنہ تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ماں سوا کا انکار کیا جاتا ہے, اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. میرے دوستو عزیزو, آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے. اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا, تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے, اس طرح سمیٹیں گے, اس طرح دبائیں گے کہ تم اس طرح, اللہ اکبر, وہ تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے. ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے, اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, آپ اپنے اعمال کریں, باطل کو مقابلہ نہیں آپ سے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن تغینہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی, اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف, غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف. کتنے مشرکین کے واقعات ہیں, کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے, کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے. کیونکہ دعوت کے اندر وہ جذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیر اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے. اسی میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو باطل مقابل آئے گا. یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنا کہہ لے ہم اس کو چھوڑ دیں گے, نہیں, جو آمنا کہے گا ہم اس کے ایمان کے امتحان لیں گے. یہ امتحان تھا کہ ساری نمرودیت خلاف ہے اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. ادھر جبرائیل سمندر کے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے, سمندر کا بھی فرشتہ پہاڑوں کا بھی فرشتہ, کہ فرمائیے کیا حکم ہے. اما الیک کا فلا, ہمیں آج کوئی حاجت نہیں ہے. میرے دوستو عزیزوں, اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا, ایک معمولی سے چھوٹے سے چھوٹا فرشتہ کوئی اس کام کو کر گزرتا, یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا, یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتا, یا آگ کو غائب کر دیتا, یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا. یہاں سب سے بڑے تو اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا. اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو. مطالبہ اللہ سے ہے براہ راست. فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے, انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں, یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے. ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں, اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے. آپ نے خطاب فرما دیا اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو جتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں, ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے. اسی اللہ سے امتحان لیا جبریل کو بھیج کر. آپ نے فرمایا اما الیک فلا, ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے, ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالی نے پھر آپ کو حکم براہ راست دیا ہے, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. حکم براہ راست ہے آپ کو, آپ کو حکم براہ راست ہے. کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا, تو ہم نے بھی اپنے آپ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا. میرے دوست بزرگ عزیزو, ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں, کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے.